اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فقد قال الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درس 573، ذرا مختلف انداز سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ کراچی میں جتنے دروس ہیں ان میں یہ واحد درس ہے کہ جہاں سوالات اور ان کے جوابات کا طریقہ کار بالکل نہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ویسے ہی جن موضوعات کو اس درس میں میں لے کے آگے بڑھتا ہوں، وہی کمینے وقت کا شکار ہو جاتے ہیں. البتہ یہاں کے درس کے علاوہ جتنے بھی دروس ہیں، ان سب میں درس کا آغاز بھی عام طور پہ سوالات اور ان کے جوابات سے ہوتا ہے، لیکن ایک خاص وجہ ہے. یہ صرف 3 سوال ہیں، ان کا جواب دیا جا رہا ہے. اب یہ بھی مجھے معلوم نہیں کہ یہ جواب بر وقت ہے کہ نہیں، کیونکہ سوالات سے پہلے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ کسی خاص وجہ سے ان کو جواب گزشتہ درس میں چاہیے تھا. بہرحال یہ 2 افراد کی جانب سے ہے، جن کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم پہلے آغا خانی فرقے میں تھے اور گزشتہ چند مہینے سے 12 امامی شیعہ بنے ہیں، اور اس وقت آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ نماز آیات کس طریقے سے پڑھی جائے، یعنی اس کی قضا. نماز آیات کے قضا کے بارے میں کئی مرتبہ ان دروس میں تفسیر آ چکی ہے، لیکن ایک شیعہ کے نماز آیات پڑھنے کا طریقہ اور ایک ایسے شخص کے جو اسلام کے کسی ایسے فرقے سے تعلق رکھتا ہو جس کے اسلام پر بحث ہو، اس کی نماز آیات کے قضا کے طریقے میں تھوڑا اختلاف ہوگا. ان کا سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب بہت تفصیل سے بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ کی دلچسپی کا بھی سامان ہوگا اور مختصر بھی. ایک بحث آغا خانی فرقے کے بارے میں یہ ہے کہ کیا انہیں مسلمان مانا جائے کہ نہ مانا جائے. اچھا، اس بحث کا اس وقت قضا نماز سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہی کہ ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اور پھر 12 امامی شیعہ بنے، اس پر عبادتوں کی قضا واجب ہو، اور گمرہی کے دور میں جو نمازیں، جو روزے، جو حج اس نے قضا کیا، وہ اس پہ سے ساقط یا معاف نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلم سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوا تو نماز اور روزہ تو اس پر بھی قضا ہوا، چنانچہ اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا، یعنی کفر کے عالم میں، تو الکفار یعاقبون علی الفروق کما یعاقبون علی الاصول، جو مشہور فتویٰ ہے ہمارے یہاں کہ کافروں سے فروع دین کے بارے میں بھی سوال و جواب ہوگا، کما جس طرح سے یعاقبون علی الاصول عقائد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اب اگر وہ عیسائی ہے کہ یہودی ہے کہ بت پرست ہے کہ ایتھسٹ ہے کہ بیدی، نماز اس پر بھی واجب ہے اور نہیں پڑھے تو اس کی قضا اس کو کرنا. اچھا، یہ دوسری بات ہے کہ اگر پڑھے تب بھی قضا اس کو کرنا، کیونکہ نماز کی صحت صحیح ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان، جو غیر مسلم ہے سر سے پیر تک نجس ہے، اس کی نماز صحیح ہو بھی نہیں سکتی. تو وہ نماز پڑھ لے تب بھی اس کو قضا کرنا ہے، نماز نہ پڑھے تب بھی اسے قضا کرنا ہے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. خلاصہ یہ کہ غیر مسلم پر تمام عبادتیں واجب ہیں، اور اسی حالت میں اگر وہ مر گیا کہ وہ اسلام میں نہیں آیا تو انہیں ان عبادتوں کا بھی حساب کتاب دینا ہوگا. لیکن اگر ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گیا تو پیغمبر کی وہ مشہور حدیث جو باقاعدہ ہماری فقہ کا ایک اصول ہے، الاسلام یجب و ما قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کو معاف کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اب یہ حدیث کا دائرہ کن کن چیزوں پر ہے وہ ایک الگ بحث ہے. دسویں امام ہی کے زمانے کا واقعہ تو تھا کہ ایک عیسائی نے مسلمان عورت سے پہلے حرام انجام دے کر کلمہ اسلام پڑھا، اور دسویں امام نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی رعایت کہ کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہیں، اس گناہ کے بارے میں نہیں. وہ ایک الگ بحث ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو یہ پوری آج کی درس پورا کا پورا اس کے لیے ہو سکتا. بہت تفصیلی مسئلہ کہ یہ جو اصول رسول نے بیان کیا کہ اسلام یجب و ما قبل، اسلام اپنے سے ما قبل سب کو ختم کر دیتا، تو یہ کن کن چیزوں کے بارے میں؟ ان شارٹ یا مختصر یہ کہ عبادتوں کے بارے میں تو یہ اصول ضرور ہے. تو اب اگر غیر مسلم مسلمان ہوا، نمازیں اس پہ واجب تھی جن کی قضا اس کی ذمہ داری تھی، اور اگر مر جاتا تو قیامت میں ان قضا نمازوں کا حساب دینا پڑ سکتا، لیکن مسلمان ہوا تو ایک تحفہ اسے پروردگار کی جانب سے یہ ملا کہ یہ 500 قضا نمازیں، یہ 1000 قضا نمازیں، یہ 2000 قضا نمازیں تمہاری معاف کر دی گئی. یہ نہیں کہ تم پر واجب ہی نہیں تھی، واجب تھی اور معاف تھی. یہ تمہیدی بیان کے بعد اب آئیے سوال کا جواب. آغا خانی فرقے کو اگر کافر مانا جائے تو پھر اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو کر نمازوں کی قضا تو ایسے افراد پہ معاف ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اب ہم 12 امامی شیعہ بنے تو ہماری نماز آیات کی قضا پہ کیا حکم ہے؟ اور اگر آغا خانیوں کو مسلمان تسلیم کیا جائے، جو نجاست و طہارت میں مسئلہ کبھی کبھار ایسا بن جاتا کہ بہت سے مومنین کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ ان کو مسلمان ہی مان لیا جائے، اگر ان کو مسلمان مانا جائے تو بہرحال جب یہ شیعہ بنیں گے تو وہ قضا ان کو انجام دینا ہے، وہ معاف نہیں ہوتی. اچھا اب آئیے، یہ تو پھر مسئلے کا حل نہیں ہوا، آپ کے سامنے مسئلے کی دو صورتیں رکھی گئی. اب آئیے یہاں پہ ایک تیسری بات بتا دی جائے تاکہ اس ایک مسئلے کی تفصیل ہمارے اصل موضوع کو خطرے میں لگا دے، اگرچہ ہمارا اصل موضوع بھی ایسا ہی کہ دو چیزوں میں جب انسان پھنس جائے تو اس کا نتیجہ کیا. تیسری چیز یہ کہ نماز یومیہ کی قضا تو یقیناً اگر ساری زندگی کی نماز یومیہ اتنی زیادہ کہ وہاں پہ کوئی شخص اگر یہ بحث کرے کہ آپ ہمیں حتمی جواب دیجئے کہ قضا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اگر ہم پر قضا واجب نہیں ہے تو ہم اتنا بوجھ کیوں اٹھائیں؟ لیکن نماز آیات اتنی مختصر، اور اگر انسان جیسا اس سوال کے انداز سے لگ رہا کہ 25-30-35 سال کی عمر کا، تو وہ تو غالباً 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنی ساری زندگی کی نماز آیات پڑھ سکتا. تو نماز آیات جو کہ بہت مختصر ہوتی تعداد کے اعتبار، اس لیے اس بحث میں پڑے بغیر جو تیسرا راستہ رسول نے بتایا کہ احتیاط سبیل نجات، بطور احتیاط اگر انسان اس بحث میں پڑے بغیر کہ کیا آغا خانی کافر تھے اور میں مسلمان ہوا ہوں تو میری ساری عبادتیں معاف کر دی اللہ نے، یا مسلمان ہی ہیں لیکن ایک گمراہ فرقے سے میں فرقہ حقہ میں آیا ہوں تو قضا باقی، اس بحث میں پڑے بغیر اگر بطور احتیاط نماز آیات کی قضا پڑھ لی جائے تو غالباً وہ سب سے محفوظ راستہ ہے. یہی پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ احتیاط سبیل النجات، کہ احتیاط پہ چلنا نجات کا راستہ اور طریقہ. اور احتیاط کا مطلب یہ کہ آپ نماز آیات کا حساب لگائیے کہ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ کتنی نماز آیات ایسی واجب ہوتی جن کے قضا کرنا. یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز آیات کی قضا اسی وقت واجب جب ایک انسان کو اس وقت اطلاع نہ ملے کہ جب گہن لگا اور بعد میں اطلاع ملے اور گہن پورا ہو. اگر جزوی گہن تھا یعنی سورج اور چاند، اور بعد میں پتا چلا تو اس صورت میں اس نماز آیات کے قضا نہیں. لیکن ہاں اگر اتنا معلوم ہے کہ جہل لگا یہ پتا نہیں کہ نماز آیات واجب ہے تو جزوی ہو کے کلے اس کی قضا کرنا پڑے. یہ چند جملے مجھے اس لیے کہنا پڑتے کہ اگر اسے بیان کیے بغیر مسئلہ بتا دیا جائے تو جن لوگوں کو پورے پورے مسئلے یاد ہیں وہ بعد میں اعتراض کرتے کہ آپ نے مسئلہ نامکمل بتایا. تو اس والے مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوں کہ کسی کو کہنے لگنے کی خبر یہ نہیں معلوم کہ اسلام میں نماز آیات بھی کوئی چیز ہوتی. جیسا آغا خانیوں کے بارے میں میرا اندازہ کہ جن کو یومیہ نمازوں کے بارے میں اتنا نہیں معلوم نماز آیات کے بارے میں شاید علم نہ ہو, یعنی موضوع کی خبر حکم معلوم نہ ہو ان کو تو قضا کرنا. لیکن اگر کسی کو یہی پتا نہیں چلا کہ آج گہن لگا اور بعد میں پتا چلا تو قضا اسی وقت واجب ہوگی جب پورا گہن. اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے اندازہ یہی لگایا گیا کہ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ چار یا پانچ نماز آیات کے موقع آ سکتے ہیں. آج جو عمر ہے انسان کی اس میں سے اپنے بالغ ہونے کی عمر کو گھٹا لو, یعنی اگر 15 سال میں بالغ ہوا اور آج 30 سال کا تو 30 میں سے 15 گھٹا دے اور باقی 15. اگر یہ شخص 13 سال میں ہی بالغ ہو گیا احتیاط کر بہرحال وقت سے پہلے بھی بلوغ ہو رہا تو 30 سال اگر آج کی عمر اور 13 سال میں یہ بالغ ہوا اسے گھٹا دے 17 سال بنے. اور اسی اندازے سے وہ ہر سال 4 یا 5 کا اندازہ کر کے نماز آیات پڑھ لے اور مختصر طریقے سے تو اگر 2 گھنٹے بھی بیٹھ جائے تو 80-85 نماز آیات ہو سکتی. اچھا اب یہ تو ہوا ان لوگوں کا مسئلہ جو شروع ہی سے شیعہ اور مسائل کو جانتے. ایک نئے آدمی کے لیے اب تک کی ساری گفتگو پیچیدہ بنے گی. تو خلاصہ یہ کہ آج آپ کی جو عمر ہے اس میں سے اپنے بالغ ہونے کی عمر کو گھٹا دی, یعنی جس عمر میں آپ بالغ ہوئے. اور اگر اب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کس عمر میں بالغ ہوئے تو یہی مانا جائے گا کہ آپ 15 اسلامی سالوں کے حساب سے بالغ ہوئے اور باقی جتنے سال بچے ہر سال کی 5 نمازوں کے حساب سے نماز آیات کی قضا پڑھ لی. اس میں نیت احتیاط کی رکھیے, احتیاط, کیونکہ یہ بحث تو چل رہی ہے نا کہ آپ پہ کیا واقعاً قضا واجب ہے کہ واجب نہیں. خیر یہ تو تھا اس کے پہلے سوال کا جواب. باوجود اپنے آپ پر قابو پانے کے پھر بھی میں نے وقت زیادہ لے لیا. سوال نمبر 2 ان کا بتا رہا کہ چاہے گی ابھی 1 سال کے اندر اندر شیعہ ہوئے لیکن یا تو پہلے ہی سے یہ معلومات جمع کر رہے یا اس 1 سال میں انہوں نے بہت ساری معلومات اکٹھا کر لی. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کبھی ہم موسیقی کی آواز سنیں اور یہ پتا نہ چلے کہ یہ کمپیوٹر والی آواز ہے کہ واقعاً جو جینئر میوزیکل انسٹرومنٹ ہے ان کو بجا کے یہ آواز نکالی جا رہی ہے تو کیا قانون براعت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ساری اصطلاحات وہ جو عام طور پہ معمولی علم رکھنے والے کو نہیں پتہ ہوتی. خیر اب یہ تیسرے سوال یہ بتا رہا تھا کہ بہت تھوڑا عرصہ ہوا, دوسرا سوال یہ بتا رہا ہے کہ معلومات خاصی. خلاصہ یہ کہ جیسا آپ کا سوال ہے ویسا ہی میں جواب دیتا ہوں کہ جی ہاں قانون براعت سے انہی مواقع پہ فائدہ اٹھایا جاتا اور خصوصیت کے ساتھ میوزک یعنی بغیر آواز کے خالی سانس کے ساتھ جو آوازیں نکالی جاتی اس کے بارے میں تو اس وقت اتنا زیادہ کنفیوژن ہو چکا کہ یقیناً یہ قانون براعت کے استعمال کرنے کا محل. تو اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ جو آواز میں سن رہا ہوں واقعاً کسی ہارمونیم یا وائلن یا کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی ہے یا یہ کمپیوٹر کی آواز, تو اس صورت میں شک کا فائدہ اٹھا کر آپ کے لیے اس آواز کا سننا جائز ہے. اور ان کا آخری سوال تقلید کے حوالے سے ہے کہ میں روزے کے عالم میں بھولے سے کان میں دوا ڈال بیٹھا, اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اب تفصیل میں جاؤں گا تو پھر اپنی عادت کے تحت موضوع کو کہیں سے کہیں پہنچا دوں گا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے شروع ہی میں لفظ بھول استعمال کر لیا اور بھول روزے کے عالم میں یقیناً معاف, تو بھولے سے اگر آپ نے یہ دوا ڈالی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور آپ کا روزہ بالکل صحیح. بلکہ کان میں دوا اگر جان بوجھ کے بھی ڈالی جائے لیکن وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ کان آنکھ اور ناک ان تینوں میں دوا ڈالنا اسی وقت منع ہے جب یہ یقین ہو کہ یہ ہلاک تک پہنچے. اور تو اور روزے میں جو سب سے بڑی پابندی ہوتی کہ کوئی چیز کھائی پی نہیں جائے اس میں بھی یہ شرط نہیں ہے کہ منہ میں کوئی چیز نہ ڈالی جائے. منہ الگ چیز ہے, الگ الگ چیز. جب منہ تک جان بوجھ کر کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جا سکتی جس کے حوالے سے کچھ مسئلے اب تو بچوں کو یاد ہو گئے کہ نمک چکھنے کے لیے, بچوں کو کھلانے کے لیے, پرندے کو غذا نرم کرنے کے لیے اپنے منہ میں دانتوں تک کی مدد سے آپ غذا کو منہ میں لے جا سکتے ہیں اور دانتوں سے اس کو چھپا سکتے ہیں اور اسی طرح تلسی وغیرہ. تو اصل چیز حلق ہے, نہ منہ میں پابندی ہے, نہ کان میں پابندی ہے, نہ ناک میں پابندی ہے, نہ آنکھ میں پابندی ہے. البتہ اگر یقین ہو جائے کہ یہ چیز حلق تک پہنچ رہی ہے تو منع ہوگا, وہ بھی آمادہ بھول کے عالم میں تو وہ بھی جائز. آئیے اب اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو وہاں سے شروع کریں جو پچھلی تقریر میں ذرا سی بات خشکی ہو گئی, اور ان لوگوں کے جو تقریباً پونے دو سال پہلے ماہ رمضان کے سارے درس اٹینڈ کر چکے تھے ذرا سی تکرار بھی محسوس ہو رہی ہو. البتہ تکرار پچھلے درس میں نہیں تھی, آج کے درس, لیکن بات وہی کہ ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد بھی جس موضوع پہ بات کی گئی تھی وہاں پہ ہم لوگ رکے ہوئے, اور جس وجہ سے بات کی گئی تھی ہمارے دشمن اس میں اور آگے بڑھ چکے. لیکن اس وقت موجود جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں سے شاید آگے بھی اس درس میں نہ ہو, اس لیے اس کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں. جو بات دہرائی جائے گی وہ صرف پانچ منٹ کی ہو, لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سورہ احزاب کی اس آیت کے ترجمے سے بات کو آگے بڑھایا جائے جس کے بارے میں گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا کہ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی کہ قرآن ایک ہی آیت میں برابر سے دو حکم دے رہا اور بغیر کسی گیپ اور بغیر کسی وقفے, جس میں سے ایک حکم ہمیں اتنا یاد کہ جہاں کہیں وہ حکم کا محل سامنے آیا خود بخود ہمارے سر چھکے اور ہماری زبان حرکت میں آ گئی, اور اسی سے بالکل ملا ہوا جو دوسرا حکم وہ اتنا زیادہ ذہنوں سے نکل چکا کہ اسے ثابت کرنے کے لیے دلیلوں پہ دلیلیں لانا پڑتی. میرا اشارہ اس مشہور آیت کی طرف ہے جو مختصراً آیت درود کہلاتی, کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس نبی پہ درود بھیجے تھے, اے ایمان لانے والے اس نبی کے حوالے سے تمہاری بھی دو ذمہ داریاں, ایک تو صلو علیہ کی ذمہ داری کہ جب اس کا نام سنو تو اس زبانی عبادت یعنی درود کو انجام, وسلم, اور تمہاری دوسری عملی اور پریکٹیکل ذمہ داری کہ جب بھی اس کا کوئی حکم تم تک پہنچے. تو یہ بات تو کی جا سکتی کہ کیا واقعاً رسول نے یہ کہا, یا ایسا تو نہیں کہ کسی غلط فہمی کی وجہ یہ چیز رسول کے نام سے مشہور کر دی گئی. لیکن جب یہ ثابت ہو جائے کہ رسول نے کہا تو کل لے لوں تمہیں نہ صرف یہ کہ اس حکم کو تسلیم کرنا بلکہ تسلیماً مکمل طریقے سے اپنے آپ کو رسول کے حوالے کرتے ہوئے, اور مکمل طور پہ کس طرح حوالے کیا جاتا یہ سورہ آل عمران کی آیت کی مدد سے پچھلے درس میں آ چکا. لیکن اب یہاں پہ ایک بات یہ سامنے آئی کہ حکم رسول کو ماننا یہ اسی شخص کے لیے ہے کہ جس میں چار باتیں پائی جائیں, یعنی اگر یہ چار میں سے ایک بات بھی نہ پائی جائے تو عقلاً یہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ حکم رسول کی پابندی کر سکے. چنانچہ اس کے باوجود اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تمہیں حکم رسول کی پابندی کرنا تو یہ اصول دین میں سے دوسرا اصول یعنی اللہ کی عدالت کو ختم کرنے کا سبب بنے کہ یہ آدمی اس قابل ہی نہیں, اور خدا کہے کہ ہم نہیں سنتے تمہیں یہ کام کر کے دینا, یہ خدا عادل خدا تو نہیں ہو سکتا. تو عدالت خدا جو ہمارے عقائد کے ایک جز, اسی کی ایک تشریح یہ کہ جس آدمی زندگی نہ ہو یا بلوغ نہ ہو یا عقل نہ ہو یا قدرت نہ ہو اسے خدا حکم نہیں دیتا, ورنہ وہ عدالت سے خارج ہو جائے, اور جو عدالت سے خارج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. اب یہ جو چار باتیں کہ زندہ ہونا چاہیے تشریح ہو چکی, بالغ ہونا چاہیے وضاحت ہو چکی, عاقل ہونا چاہیے اس کی تفسیر بیان کی جا چکی, چوتھی اور آخری بات چل رہی کہ جس آدمی کے حکم شریعت آتا وہ زندہ بھی ہوگا, بالغ بھی ہوگا, عاقل بھی ہوگا, اور اس کام کرنے کی اس میں عقلاً طاقت ہو. ویسے تو ہر آدمی اپنی مجبوری کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ یا ایکسکیوز لے کے تیار, اور پاکستان کے ماحول میں جہاں کرپشن اتنا زیادہ بڑھ چکا، ہر آدمی کے پاس ڈیوٹی سے غیر حاضری کا میڈیکل سرٹیفکیٹ تیار ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی شریعت سے بھی چل جاتا، اور اللہ کے یہاں بھی ایسے میڈیکل سرٹیفکیٹ داخل دے کے ایگزمپشن مل جائے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ اکثر وہ اس قابل نہ ہو کہ اس کام کو انجام دے سکے، خود وہ سمجھ رہا ہو کہ میں اس قابل نہیں ہوں، یہ نہیں چلے اکثر اس قابل نہ ہو. اچھا اب اکثر اس قابل نہ ہو، اس کی بھی دو قسمیں، یا تو بالکل ہی اس میں اس کام کی طاقت نہیں، اور یا نہیں کام کی طاقت ہے مگر اتفاق سے اس وقت دو حکم شریعت اس پہ آگے ٹکرا گئے، یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑنا پڑے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو یہ حکم خدا چھوڑنا پڑے. جس کی مشہور مثال تو آخری وقت میں نماز پڑھتے ہوئے کسی مومن کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا، لیکن میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ مثال علی الاطلاق کو مناسب نہیں ہے. اب دونوں کاموں کی صلاحیت، لیکن یہ کرے تو وہ چھوٹے گا اور وہ کرے تو یہ چھوٹے گا. چنانچہ اس میں اسلام نے کہا کہ ایک کام لے لو اور ایک کام تم پر سے مانگو، کون سا لے لو وہ تمہاری مرضی نہیں، اہم اور مہم، جو اہم ہے اور جو اہم ترین، جو زیادہ اہم ہے اس کو لیا جائے. لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ اور، اب شاید میں نے شخصیات نماز کے حوالے سے وضاحت کی کہ جس طرح شخصیات نماز کے اسلام نے ایک علاج رکھا، یہ لفظ علاج ہماری فقہ میں یہیں پہ استعمال ہوتا کہ جب انسان کو نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے تو اس شک کے لیے اسلام نے کوئی علاج رکھا. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور کہا کہ جیسے ہی تمہیں کوئی شک ہو رکعتوں کے بارے میں، پہلے تو تھوڑا سا غور کر، تفحص کر، ذہن کے اندر اپنی نماز کو تھوڑا دوہراؤ. ہو سکتا کہ علاج سے پہلے پہلے ہی تمہارا شک ختم ہو جائے. ہاں اگر تھوڑا غور و فکر کے باوجود تمہارا شک ختم نہیں ہو رہا تب پھر وہ باب کھلتا کہ اب کیا کیا جائے. لیکن جب تک یہ ممکن کہ غور و فکر کرنے، یعنی بالفاظ دیگر خود اپنا شک اپنے ہاتھوں ختم کرنا اگر ممکن تو یہ سب سے اچھی چیز، اور اسلام اسے اتنی ترجیح دیتا کہ ان نمازوں میں جہاں پہ رکعتوں کا شک نماز کو باطل کر دیتا، ہر جگہ علاج کے کام نہیں چلتا، دو رکعت کی نماز میں رکعتوں کا شک نماز کو باطل کر دے، تین رکعت کی نماز میں رکعتوں کا شک نماز کو باطل کر دے، چار رکعت کی نماز کے لیے اگر پہلی دو رکعتوں میں شک ہو رہا، پہلی دو رکعت مکمل ہونے سے پہلے تو وہ نماز باطل. ان میں بھی کہا گیا کہ جہاں کے شک نماز کو ختم کر رہا وہاں بھی پہلے یہ کوشش کرو کہ شک ہی کو ختم کر، اور اس سے کام نہیں چل رہا، کیونکہ میں اکثر یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو کسی کو دکھانے کی نہیں، انسان اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ. شک اگر پیدا ہوا تو شک پیدا بھی اپنے اختیار سے نہیں ہوتا اور ختم بھی اپنے اختیار سے نہیں ہوتا. تو اسلام نے کہا پہلے غور کر، ہو سکتا ہے یہ شک ہی نہ ہو تو ختم ہو جائے، اور اگر شک ہے تو جتنا غور کریں گے اتنا اور الجھتے جائیں. تب پھر اسلام نے کہا اب اس کا علاج، یعنی یہ سوچو کہ کیا نماز احتیاط کا موقع، یہ سوچو کہ کیا سجدہ صحو کا موقع، یا یہ سوچو کہ کیا نماز توڑ کے نئی نماز پڑھنے کا موقع. بالکل وہی اصول یہاں پر بھی آ رہا، غرض نماز کا مسئلہ چھوٹا مسئلہ، یہ مسئلہ تو اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر کبھی دو واجبات ٹکرا رہے، ایک کو لینا ہے ایک کو چھوڑنا، مگر اس سے پہلے یہ غور کرو، ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی لینا ممکن. تم یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات غفلت کی وجہ سے بھی انسان یہ سمجھتا کہ میں پھنس گیا، یا یہ لوں یہ بول، اور بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے بھی انسان یہ سمجھتا کہ میں پھنس گیا، یہ لوں کہ یہ لوں. پہلے غور کرو، ہو سکتا ہے دونوں تمہارے لیے لینا ممکن، تو یہ سب سے اچھی چیز. الجم ہو اولا مہما ہم کر، کسی مسئلے کے دونوں پہلوؤں کو جمع کرنا یہ اولا، یہ زیادہ بہتر ہے جہاں جہاں ممکن. اور اب میں اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ مثلاً دوران نماز ایک عورت کا بچہ، بہت چھوٹا اور شیرخوار بچہ، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بھلک بھلک کے رو رہا، ہو سکتا ہے کہ سرسری نگاہ میں یہ ٹکراؤ کا مسئلہ لگے، نماز ختم کی جائے تو بچہ اسی طرح اذیت میں مبتلا ہو کے روتا رہے، اور اس کی غذا کا انتظام کیا جائے تو لامحالہ نماز توڑنا پڑے. لیکن نہیں، یہ کمی علم کا نتیجہ، بالکل یہاں ممکن ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، عورت بچے کو گود میں اٹھا کر اپنے جسم کو کھولے بغیر اس طریقے سے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی کہ اس کی نماز بھی چل رہی اور بچے کی اس بھوک کا بھی انتظام ہو رہا. جو سرسری نگاہ میں ہمیں ٹکراؤ کا مسئلہ لگا، ذرا علم ہو یا ذرا انسان غور کرے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا. اور پھر اس کی مثالیں صرف میں بکھری ہوئی ایک دو مسئلے نہیں بلکہ بکھری ہوئی مثالیں. مثلا یہ مسئلہ جو اکثر پیش آتا کہ نماز شروع ہونے والی اور مسجد نجس ہو گئی. مسجد کو پاک کرنا بھی واجبات میں سے ایک اور نماز کو پڑھنا بھی واجبات میں سے ایک. یہ دونوں چیزیں واجب خصوصیت کے ساتھ نماز جماعت میں یہ مسئلہ کئی دفعہ دیکھا گیا. خیر اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. آج اس موضوع کو ہر صورت میں مکمل کرنا تو اب یہاں سے کیا کہتے ہیں ان کو کوہائے کرا. ابھی نماز شروع نہیں کی اور مسجد کو نجس دیکھا یہ تو مسئلہ ہی بدل گیا. یہ تو مسئلہ ہی بدل گیا اس لیے کہ اس کے اندر ابھی وہ صورتحال پیش نہیں ہے جو میں نے پچھلے ہفتے مثال بنائی کہ نماز شروع کر دی جائے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ واجب نماز کو ایک دفعہ شروع کرنے کے بعد توڑنا حرام. اچھا اب یہ خود لفظ بتا رہا ہے کہ مسئلہ صرف واجب نماز کا. بعد میں لوگوں نے وضاحت کے ساتھ پوچھا تو چل ایک جملے میں یہ بتا دیا جائے کہ جی ہاں اس مسئلے کا کوئی تعلق سنت نماز سے نہیں. سنت یا مستحب نماز بغیر کسی وجہ سے تو دینا بالکل جائز ہے گھر کے کراہیت, لیکن بہرحال حرام نہیں ہے گناہ نہیں. بلکہ اگر اس کے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جائے کہ جو معاشرے میں رائج تو ہے لیکن نماز کے حوالے سے نہیں تو شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگے, لیکن بات صحیح. آپ نے مسئلہ سنا نا کہ سنت نماز کو بغیر وجہ کے توڑنا. وجہ کے ساتھ توڑا جائے تو خیر سمجھ میں آتی ہے بات. بغیر وجہ کسے کہیں؟ بغیر وجہ کسے کہیں؟ کوئی ضروری کام پیش آ گیا یہ ایک وجہ. بغیر وجہ اسی کو کہیں جو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کوئی کام کرتے کرتے چھوڑ دے. کام موڈ نہیں ہو رہا, دل نہیں لگ رہا, اتحاد پیدا ہو رہی. نماز کے حوالے سے یہ سارے جملے کتنے برے لگتے کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے کہا ایک رکعت پڑھ لی اور دل اٹھتا گیا, بوریت ہو رہی. نماز کے بارے میں آپ نے کہا کہ بوریت ہو رہی. توہین نماز تک مسئلہ پہنچ گیا تو حرام اور گناہ. لیکن اگر توہین نماز تک نہ پہنچ تو یہی تو وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے نماز توڑنے کی حضرت کہ نماز پڑھتے پڑھتے دل ہٹ گئے, اس وقت دل نہیں جا رہا. اور جیسا کہ آپ نے پھر اب دیکھیے موضوع سے موضوع نکل رہا, حدیثوں میں یہ جملہ بھی سنا ہو کہ وہ طویل عمل جو بے دلی کے ساتھ کیا جائے اس سے وہ مختصر عمل بہتر ہے جو نشاط اور دل کی خوشی کے ساتھ انجام دیا جائے. یہ نشاط کسی لڑکی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک لفظ ہے عربی کا جس کا مطلب ہے کہ انسان خوشی کی عالم, جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل بھی اس کام میں لگا ہوا. مختصر عمل جو دل کی توجہ کے ساتھ وہ بہتر ہے اس طویل عمل سے جو بے دلی سے کیا جائے. اور نہ صرف یہ کہ یہ اصول معصومین نے ہمیں دیا بلکہ پریکاشن کے طور پر پہلے سے بطور احتیاط ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بے دلی پیدا کیسے ہوتی. چنانچہ معصوم نے یہ کہا کہ وہ مختصر عبادت جو باقاعدگی سے کے ساتھ کی جائے بہت بہتر اس کثیر عبادت کے ساتھ جو جوش کی عالم میں ایک دم شروع کر دی جائے. آپ نے دیکھا ہو جب بھی کسی دینی کام کا جوش لوگوں میں پیدا ہوتا تو اپنی ساری صلاحیتیں اس جانب متوجہ کر دیتے اور باقی ہر کام سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے جن میں کچھ کام ضروری بھی ہوتے. لیکن نہیں, اس وقت وہ سوڈے کے جھاگ کی طرح سے غبار پیدا ہوا اور پوری کی پوری توجہات ایک کام پہ لگ گئی. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا بیلنس. چنانچہ جس کام کا بہت زیادہ دل چاہ رہا عبادتوں کے حوالے سے بات ہو رہی کرکٹ وغیرہ کے حوالے سے نہیں, اس میں بھی کہا گیا کہ آہستہ رفتار سے آگے بڑھو. یہ وہی اصول ابھی اولمپک ختم ہوئے اگر کہ میں اس وقت دنیا کے ایسے علاقوں میں تھا کہ جہاں کوئی خبر نہیں مل رہی, لیکن اس کے اندر آپ نے دیکھا یہی ہو کہ ریس میں جیتتا وہی جو شروع سے ہی اپنی رفتار کو وہ تجل رکھتا, جو شروع میں بہت تیز دوڑتا آخر میں اس کو پیچھے رہ جانا پڑتا. تو یہ ساری چیزیں معصومین نے ہم کو بتائی. خیر اب مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا کہ سنت نماز کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے پچھلی تقریر میں سنا اور جو آپ آج سنیں, اس لیے کہ سنت نماز کو ویسے ہی توڑنا چاہیے. واجب نماز آپ نے شروع کر دی اور شروع کرنے کے بعد پتا چلا کہ مسجد نجس. اب واجب نماز کو پورا کرنا بھی ضروری, مسجد کو پاک کرنا بھی ضروری, ٹکرا ہو گیا, کیا کیا جائے؟ لیکن یہاں پر یہ جو سوال پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے, یعنی کیا مسجد کو پاک کرے تو نماز توڑ یا نماز پوری کرے پھر مسجد کی جانب متوجہ, یہ بات کا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ تمام فقہا نے یہی کہا کہ پہلے تو یہ دیکھو کہ اگر یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے مسجد پاک کرنا بھی تمہارے لیے ممکن. کوئی ایسی نجاست ہے مسجد کہ تم اسے نماز پڑھتے ہوئے اس طرح پاک کر سکتے کہ خود نجس نہ ہونے پاؤں. اس لیے کہ اگر انسان خود نجیس ہو گیا تو یہ والی نماز غلط ہو سکتی. میں مسئلہ نہیں بتا رہا کہ پہلے کیا کریں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا کریں, یہ کریں کہ وہ کریں. اسلام نے کہا یہ تو سیکنڈ تو پہلا یہ پڑھا کہ جہاں دونوں واجب جمع ہو سکے. اور آگے بڑھی مسئلہ مسجد کی نجاست کے بعد اپنی نجاست کا مسئلہ. اپنی نجاست ایک انسان نماز پڑھ رہا اور دوران نماز وہ نجس ہو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے بیچ میں کوئی بچہ قریب سے گزرا تو نجس کرتا ہوا گزر یا کوئی اور ایسی صورت حال بن جائے. سبھی کے بعد ان ماتمی جلوسوں میں کہ جہاں زنجیر کا ماتم ہو رہا یہ صورتحال بن سکتی. ایک انسان وقت نماز کی وجہ سے ایک کونے میں نماز پڑھ رہا تھا لیکن یہ خون کی چھینٹیں آ گئی اور اتنا خون جو نماز میں معاف نہیں. انگشت شہادت کی پہلی چھوڑ کے برابر کو خون معاف, چاہے اپنا ہو یا کسی اور مسلمان. مثالوں سے کوئی غرض نہیں, اصل مسئلہ کے دوران نماز ہم نجیس ہو, نماز سے پہلے نہیں, نماز پڑھتے پڑھتے نجیس ہو. اب کیا کیا, نماز کو پورا کرنا بھی واجب اور نجیس حالت میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے جب نجاست کا علم. آپ کو پتا ہے کہ آپ نجیس سے نماز جاری نہیں رکھ سکتے تو لامحالہ نہیں نماز توڑنا, دو صورتیں بنتی. اگر نماز کا وقت آخر یعنی نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر تو نماز توڑنے کا فائدہ کیا. نماز توڑیں گے پاک ہو کے آئیں گے تب بھی نماز قضا ہو جائے گی. اس میں تو وہی حکم کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو ایک وضو اور غسل کی خرابی کے علاوہ باقی تمام خرابیاں جائیں. یعنی اسی حالت میں آپ نماز پڑھتے رہے جو نماز کی شرائط وضو اور غسل کی شرط سے ہو وہ تو معاف نہیں. نماز قضا بھی ہو رہی تب بھی وضو یا غسل یا قیام, لیکن اس کے علاوہ باقی ساری شرطیں معاف. چنانچہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو نجاست جائز ہے, ضروری ہے بلکہ واجب, اسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا. اور اگر وقت نماز وسیع تو نماز توڑیے اور اپنے آپ کو پاک کیجیے. لیکن یہ جو اسلام نے حل بتایا یہ بعد میں, پہلے تو یہ سوچیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز بھی نہ توڑنا پڑے اور پاک بھی ہو جائے. یعنی نماز تو روک جہاں پہ کھڑے وہیں روک, توڑنا الگ چیز ہے روکنا الگ چیز. نماز روک اور نماز روک, وہ جو دو باتیں گزشتہ درس میں آ گئی, کسی سے بات چیت نہ کرنا پڑے, قبلے سے نہ کھانا, اسی حالت میں اگر اپنے آپ کو پاک کر سکتے تو یہ پہلا واجب. اس میں یہ نہیں چلے گا کہ اس کی اجازت ہے لیکن آپ کہیں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ نماز کے بیچ میں کیا میں نے دھوبی ساتھ بول لیا ہے مسلح پر. نہیں, آپ کے دل کی بات ہی نہیں. جو سلیم کا تسلیمہ سلو علیہ وسلم تسلیمہ کی منزل, کہ اگر بیچ نماز میں اپنے آپ کو روک کر قبلے سے ہٹے بغیر کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے آپ کو پاک کر سکتے تو یہ پہلا واجب کرنا پڑے گا. ہاں جب یہ ممکن نہ ہو, یعنی دونوں کام جمع کر, نماز بھی نہ ٹوٹے نجاست بھی دور ہو جائے, جب تک کہ دونوں ایک ساتھ ممکن ہے یہ کرنا, یہ بھی ممکن نہ ہو تو نماز توڑنے کی اجازت. اچھا مردوں کے لیے تو بہت آسان مسئلہ, اتنا آسان بھی نہیں لیکن نسبتاً آسان. وہ یہ ہے کہ اگر لباس نجس ہوا تو اپنی نماز کے بیچ میں انسان اپنا سارا لباس اتار سکتا ہے سوا سطر کے, انڈر ویئر مسئلہ مردوں کے لیے آسان ہے ان کا. باقی جسم اگر قمیض نجس ہوئی اس کو اتار دیا, انہوں بنیان بھی نجس ہو گئی اس کو بھی اتار دیا, نچلا لباس بھی نجیس ہو گیا لیکن سطر چھپانے والی چیز اس نچلے لباس کو بھی اتار دیا, تو کپڑا اگر نجیس ہو جائے بہت ہی آسان مسئلہ ہے, نماز روک کے اس کپڑے کو اتار. اور اگر کپڑا اتارنا ممکن نہیں ہو رہا, جیسے عورت کو تو ایک بال بھی اگر نظر آ گیا تو اس کی نماز گئی, تو کپڑے پہنے اسے پاس کر, یعنی قبلے سے ہٹے بغیر اگر پانی کہیں مل سکتا چاہے دائیں بائیں آگے یا پیچھے دس بارہ قدم جانا پڑے نماز رکی, اتنا فاصلہ طے کر پانی ہے اسی پانی کو لے کے اسی حالت سے نماز میں اپنے لباس کے اتنے حصے کو پاک کرے اور نجو, اور اس کے بعد جہاں پہ نماز روکا تھا وہیں سے نماز کو آگے کر. یہ کب کی بات ہے, جب نماز میں اتنا وقت کہ آپ ایک نماز توڑ کے دس نمازیں پڑھ سکتے ہیں, پھر بھی کہا کہ توڑنے کی اجازت نہیں. اور یہی مسئلہ جسم کی نجاست کا, تو اب وہی اصول چل رہا کہ بظاہر سرسری نگاہ شروع میں جو چیز ٹکراؤ کا مرحلہ لگ رہا یہ کام کریں کہ وہ کام کریں, اسلام نے کہا یہ تو خیر بات کی چیز کہ اگر واقعاً ایسا ٹکراؤ ہوا تو ہم بھی اس میں سے ایک چیز معاف کر دیں، اس لیے کہ بانی شریعت عادل. لیکن پہلے یہ غور کرو، ہو سکتا ہے دونوں کام ایک ساتھ ممکن، یا حقوق و ناس میں بھی اس کی مثالیں آتی. لیکن یہی مسئلہ جو آپ نے سنا، یہی سجدگا کا بھی مسئلہ، یہ چند مسئلے ایسے ہیں جو ویسے پوچھے بھی بہت جاتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے اور دوران نماز سجدگا غائب ہو گئی. جس گھر میں چھوٹے بچے ہوں وہاں اس قسم کے واقعات زیادہ تیز ہوتے ہیں. نماز پڑھ رہے وہ بچہ سجدگا کو اٹھا کے چلا گیا. اب بغیر سجدگا کی نماز جائز نہیں. البتہ سجدگا سے میری مراد خالی وہ مٹی کی بنی ہوئی مہر نہیں، کوئی بھی قابل سجدہ کی. چنانچہ اگر وہ چلی گئی اور جیب کے اندر کوئی کاغذ، تو ایسا ہی مانا جائے گا جیسے کچھ بھی نہیں گیا. لیکن صورتحال ایسی کہ جس پہ آپ سجدہ کر رہے تھے وہ چیز چلی گئی، اور قابل سجدہ اور کوئی چیز بھی اس وقت آپ کے پاس نہیں. اب دو ہی راستے، اگر صحیح سجدہ کرنا ہے تو نماز توڑو اور سجدے کا لے کر آؤ، اور اگر نماز توڑنے سے بچنا تو جو بھی نیچے کارپٹ ہے کہ پلاسٹک ہے کہ کپڑا ہے جو بھی، اسی پہ سجدہ کرو. یا صحیح سجدہ کرو تو نماز توڑنا، یا نماز کو بچانا ہے تو سجدے کے اندر پھر ذرا تبدیلی کرو اور جو چیز سامنے ہو اسی پہ نماز پڑھو. اگر وقت کم، یہ بار بار دہرائے جانے والا مسئلہ، اگر وقت کم تو یقین سجدہ نہیں لانا ہے، جو چیز موجود ہے اسی پہ سجدہ کرنا. لیکن اگر وقت وسیع تو یقیناً مسئلہ یہی کہ اصل نماز سجدے سے زیادہ اہمیت رکھتی. ایک سجدہ اگر غلط چیز پر ہو جائے پوری نماز باتیں، نماز توڑو اور سجدے کا لے کر. لیکن یہ بھی کب، یہ اس وقت ہے جب نماز توڑے بغیر سجدے کا لانا ممکن نہ ہو، اور اگر دونوں کام ہو سکتے ہیں. الحمد کا سورہ پڑھ رہے تھے آپ جب سجدے کا غائب ہو گئے. خیر ابھی تو بہت دیر ہے سجدے کا کے مرحلے میں پہنچنے، کیونکہ نماز میں سجدے کا ہر وقت سامنے ہونا ضروری نہیں. جب وقت سجدہ آئے تب ہمیں سجدے کا چاہیے. الحمد پڑھتے رہیے، قل ھو اللہ پڑھتے رہیے، قنوت پڑھ لیجیے، رکوع کر لیجیے، تمہیں اللہ لمن حمیدہ کے مرحلے سے گزر جائے. اب ضرورت پڑی سجدے کا. تو اگر نماز توڑے بغیر سجدے کا مل سکتی، سجدہ سے مطلب وہ مٹی کی مہر سے لے کے کوئی کپڑا نہیں، کوئی کاغذ، کوئی لکڑی، کوئی پتا، کوئی بھی ایسی چیز، جب مرحلہ سجدہ دائیں بائیں 10-12 قدم چلنے کی آپ کو نماز میں اجازت، تو آپ کوشش یہی کریں کہ نماز بھی نہ توڑنا پڑے اور سجدے کی چیز بھی مل جائے. ہاں جب یہ ممکن ہی نہ ہو، اتنی دور ہے کوئی بھی قابل سجدہ چیز کے نماز لامحالہ توڑنا پڑے، تب پھر مسئلہ ہے کہ نماز توڑو اور سجدے کی چیز لاؤ. لیکن اچھا مسئلہ دوہرا دوں، اس لیے کہ مسئلہ الگ سے بھی پوچھا جاتا، یہ خالی ہمارا موضوع نہیں، الگ سے بھی پوچھا جاتا. تو مسئلے کا خلاصہ یہ کہ سجدے کا غائب ہو جائے. اگر نماز قضا ہونے والی ہے تو جانے دو سجدے گاہ کو، جس حالت میں ہو نماز پڑھتے ہو. اگر نماز کا وقت وسیع تو پہلے یہ کوشش کرو کہ نماز توڑے بغیر، نماز روک کر قابل سجدہ چیز مل جائے. اور اگر ایسا ممکن نہیں، قابل سجدہ چیز ڈھونڈنے کے لیے نماز توڑنا پڑے، یا کسی سے بات کرنا پڑے، یا قبلے سے ہٹنا پڑے گا، یا اتنا چلنا پڑے گا کہ موالات ختم ہو جائے، تب پھر یہ ہے کہ نماز توڑو، سجدے کی چیز لاؤ اور نئے سرے سے نماز پڑھو. اچھا اب آگے بڑھیے، اور مثلا آپ نماز کی حالت میں ہے کہ کوئی قرض خواہ آ گیا جس نے آپ کو قرضہ دیا، اور اب وہ اپنے قرضے کی ڈیمانڈ کرنے آ گیا، اور شرن اسے قرضے کی ڈیمانڈ کا حق، یعنی یا تو ٹائم آ گیا اس جو آپ دونوں میں طے پایا، وہ آ گیا، اس کے لیے حق ہے کہ وہ آ کے مطالبہ کرے. طے پایا تھا کہ جمعے کے دن مثلا 1 بجے یا 2 بجے آپ کو قرضہ واپس کرنا، یا یہ کہ قرضہ اس نے دیا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں رکھا جائے. جب ٹائم پیریڈ نہ رکھا جائے تو پیسہ دینے والے کی مرضی ہے، وہ جب چاہے آ کے قرضہ مانگ سکتا. اس نے قرضہ مانگا اور ایسی حالت میں مانگا کہ شرن اسے حق ہے مانگنے کا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قرضہ دینا بھی چاہتے، قرضہ دینا بھی چاہتے، لیکن اب مسئلہ یہ کہ اگر آپ قرضہ دیتے تو نماز ٹوٹے، اور اگر آپ نماز کو بچانا چاہتے نماز بچ جائے، لیکن قرضہ اس نے مانگا 3 منٹ کی تاخیر ہو جائے. اور شرط قرض خواہ جب قرضہ مانگ، سیکنڈوں کے اندر اندر اس کا قرضہ یا تو واپس کرنا یا اسے مہلت دینا. یہ قرضہ بڑا مشکل ہے، بہت اہم مسئلہ. شیر مادر کی طرح جو لوگ اس کو ڈکار جاتے ہیں، ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ خالی نماز ختم کرنا چاہتے ہیں، قرضہ بھی دینا چاہتے ہیں، صرف نماز ختم ہونے تک مہلت مانگنا چاہتے ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی. البتہ یہ کہا جا رہا
کہ اگر نماز قضا ہو رہی اور عین اس وقت ہوا ہے قضا ہو رہی تو یقیناً پھر نماز کو قضا ہونے سے بچانا زیادہ اہم، اور پھر آپ نماز ختم کیجئے اس کے بعد کل رہے اگر نماز قضا ہو رہی، اور اگر نماز کا وقت بسی تو آپ نماز توڑ اور اس کا قرضہ ادا کر اور پھر نماز پڑھ. اچھا اس میں ایک صورت اور نکلتی ہے جو عام طور پہ توضیح میں نہیں لکھی جاتی اور کبھی کبھی کچھ مراجے نے لکھ بھی دی، وہ یہ کہ جب نماز قضا ہو رہی اتنے سارے مسئلے آپ نے سنے دو ہفتوں اگر سنے تو اس میں بار بار یہ بات آ رہی کہ جب کبھی بھی نماز قضا ہو رہی ہو تو اس کی اہمیت زیادہ. لیکن پھر اس میں ایک شخص سنیے کہ اگر وہ قرضہ مانگنے آ رہا اور نماز قضا ہو رہی تو آپ نے مسجد کی نجاست میں، آپ نے سجدہ غائب ہونے میں، آپ نے اپنا کپڑا نجیس ہونے میں ہر جگہ سنا کہ نماز اگر قضا ہو رہی ہے تو پہلے نماز کو بچا. لیکن قرضہ اس نے مانگا اور نماز قضا ہو رہی تو یقیناً پہلے نماز کو بچانا. لیکن اگر صورتحال یہ کہ آپ نماز ختم کریں گے اس کے بعد اس کے لیے قرضہ لینا ممکن نہیں رہے گا. اگر ایسی صورتحال بن رہی کہ نماز قضا ہو رہی تھی اس لیے آپ نے کہا پہلے مجھے نماز بچانا، میں اس کا پیسہ ضرور دوں، لیکن یہ تین منٹ اس کے لیے بہت اہم، وہ بھاگا ہوا ہے، وہ مقرور ہے، کوئی ظالم اس کے پیچھے لگا ہے، وہ بے گناہ مارا جا رہا، اور بس سیکنڈوں میں آپ کے پاس سے ہو کے اس کو آگے نکلنا، تین منٹ ٹھہرنے کا اس کے پاس وقت نہیں. تو اگر آپ نماز پڑھتے رہے تو اس کو جانا پڑے، اور ایسا جانا پڑے گا کہ پھر واپس اس کا قرضہ نہیں مل سکتا. اس صورت جہاں ظالم حکومتیں وہاں پہ یہ مسئلے کتابوں سے نکل کے واقعہ پریکٹیکل بن گئے. عراق میں ایسی ہی صورت یہ حاصل وہاں پہ جس انداز سے انسانی جان بے قیمت بن کے رہ گئی سیکنڈ بڑی اہمیت رکھتی. تو وہ ہم آپ کے پاس آئے اس صورت میں اگر یہ پتا کہ نماز بچانے کی خاطر وہ چلا جائے تو قضا ہوتی ہوئی نماز کو بھی چھوڑ، قضا ہوتی ہوئی نماز کو چھوڑ دو، قضا ہونے پہلے اس کا قرضہ دے. صورتحال کم پیش آتی لیکن بہرحال دنیا کے کئی مسلمان ملکوں میں پیش آ رہی، بلکہ کبھی کبھار اس کی جھلکیاں ہمارے ملک کے بھی بعض علاقوں میں ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ قرضے کی اہمیت کا ذرا اندازہ واپس آئیے اصل مسئلے. لیکن یہ جو اسلام نے حل بتایا کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو پہلے نماز پڑھ، اور اگر وقت زیادہ ہے وہ قرضہ مانگ رہا ہے تو پہلے اس کا قرضہ دے نماز کو. لیکن اس میں بھی وہی اصول کہ اول تو یہ دیکھو کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کا قرضہ دینا ممکن ہے تو یہی کام کرو. اگر نماز پڑھتے پڑھتے جیب میں پیسے نماز کی جال گئی اور آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو دے دیے پیسے، یا کسی ایسی الماری یا سیف میں رکھے جو آپ کے 10-12 قدم کے اندر اندر نماز بھی چل سکتی ہے اور قرضہ بھی ادا ہو سکتا ہے، جو پہلے یہی مسئلہ کہ نماز پڑھتے رہو اور قرضہ بھی دیتے رہو. ہاں جب یہ دونوں ممکن نہ ہو اس صورت میں یقیناً مسئلہ ذرا تفصیلی ہو جائے گا. جیسے بہت سے لوگ وہ قرضہ مانگنے آئے اب آپ بغیر حساب کے تو نہیں دے سکتے، اور اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر چیک کرنا پڑے گا، چاہے آپ کمپیوٹر کے کتنے ماہرین ہی کیوں نہ ہو لیکن دوران نماز کمپیوٹر کی جانب جائیں گے وہ نماز ٹوٹ جائے گی. مبتلا کے نماز میں سے وہ مبتل کہ دوران نماز کوئی ایسا کام کرنا جو متشرعین یعنی پابند شریعت لوگوں کی نگاہ میں نماز کے برابر، لیکن لفظ آ گیا پابند شریعت لوگ، عوام کی نگاہ میں تو حالت نماز میں کپڑا دھونا بھی نماز کے خلاف، عوام کی نگاہ میں تو حالت نماز میں کسی کو قرضہ دینا بھی نماز کے خلاف، لیکن متشرعین جو شریعت کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس میں کمپیوٹر ضرور آ جاتا. اگر آپ کو کمپیوٹر چیک کرنا یا آپ کو پرانے کھاتے واتے کھولنا وہ تو مشکل، پھر تو اس کے اندر وہی آ گیا کہ یہ قرضہ دو یہ نماز. لیکن اگر ہر چیز آپ کو یاد، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کتنا دیا، دینے والی رقم یاد ہوتی ہے لینے والی رقم. اب مسئلہ یہ کہ وہی اصول، ایک اصول کی میں بار بار وضاحت کروں، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، یہ اسلام ہر جگہ اس کو ترجیح دیتا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں چونکہ یہ چیز نہیں، اول تو کچھ لوگوں کی نگاہ میں نماز توڑنا بہت معمولی چیز چنا، وہ بڑے آرام سے اس قسم کے مسئلوں میں نماز توڑ لیتے یہ سوچ کر کے اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھنا. اور میں نے ایسے نمازی بھی دیکھے جن کو اہمیت نماز کا اندازہ، وہ مر جائیں گے اور نماز نہیں توڑیں، لیکن اس کے اندر کبھی ایسے مسئلے آ جاتے ہیں کہ ابھی اول وقت میں قرضہ مانگا، اس نے کہا پہلے نماز پڑھوں گا پھر قرضہ دوں، تو وہ بھی آرام میں مبتلا ہو جاتا. جو اہمیت نماز کو جانتا ہے وہ بھی حرام میں مبتلا ہوتا، جو اہمیت نماز کو نہیں جانتا ہے وہ بھی حرام میں مبتلا ہوتا، کیونکہ لا علم. اتنے سارے مسئلے آپ تو خیر جانتے ہیں، لیکن آپ عام معاشرے میں دیکھ تو بہت کم لوگ اس تقریر کے بہت سے مسئلوں کو ڈائجسٹ کر پائیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ پھر یہ کون سی نماز. لا علمی بھی اس کا سبب بنتی کہ آدمی دو باتوں پر عمل کر سکتا ہے ایک کا، پھر بھی وہ کہتا ہے میں پھنس گیا، مجھے ایک چیز چھوڑنا ہی لا علمی کی بنا ہوں. اچھا اب اسی کے اندر ایک مثال میں موضوع سے ہٹ کے دیں، فقط لا علمی کو سمجھانے کے لیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں ٹکراؤ، ابھی تک جتنی مثالیں میں نے دی، ٹکراؤ تھا نماز میں یا شرائط نماز، ٹکراؤ تھا نماز میں یا حقوق الناس میں، ٹکراؤ تھا نماز میں یا کسی اور واجب مثلا مسجد کی طہارت، کبھی نمازوں میں ٹکراؤ ہو جاتا. یہ میرے موضوع کے اندر بات نہیں، میرا موضوع جو تھا کہ نمازوں کا ٹکراؤ نہیں، لیکن ایک معلومات کے طور جس کی جو زیادہ مشہور مثال وہ یہ ہے کہ کبھی نماز یومیہ اور نماز آیات میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. یعنی نماز آیات کا جو وقت، نماز آیات کا وقت ہے جتنی دیر ذہن لگے، وہ تو فکر وقت، جتنی دیر ذہن لگے یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں پھر ایک بحث ہوگی کہ جب ذہن لگنا شروع ہوا نماز آیات واجب ہو. بعض مراجع مثل آغا کوئی اور آغا روحانی وغیرہ فرما دی کہ اب جب تک ذہن ختم نہیں ہوگا آپ کے پاس وقت ہے نماز آیات، اور بات کہتے نہیں ذہن ختم ہونا شروع ہو گیا اور نماز آیات قضا ہو گئی یا بنا بر احتیاط واجب قضا ہو گئی، جیسے امام خمینی کا نظریہ فرق ہے دونوں. 6 بجے سورج گرہن لگا، 9 بجے بالکل ختم ہو، لیکن ایک سیکنڈ میں ختم نہیں ہوگا، 8 بجے سے ختم ہونا شروع ہوگا تو 9 بجے تک جا کے ختم ہوگا، 6 سے 8 تک تو سب کے نزدیک ہوا، لیکن اب 8 بجے جب گرہن کم ہونے لگا، ختم ہونے لگا، بعض مہاراج یہ کہتے نماز آیات کا وقت چلا، اب آپ کہتے ہیں جب تک یہ پورا گرہن ختم نہ ہو اس وقت تک نماز کا وقت باقی. اچھا مسئلہ یہ کہ اگر کبھی نماز آیا تو نماز یومیہ ٹکرا جائے، وہی وقت مثلا 1.5 گھنٹے کے لیے گرہن لگا، بطور مثال میں صبح کی نماز کی مثال دے رہا ہوں، اگر کہ گرہن اور صبح کی نماز کا جمع ہونا مشکل، صبح کی نماز کا وقت بھی 1.5 گھنٹے ہوتا ہے اور گرہن بھی 1.5 گھنٹے اسی ٹائم پہ لگا، اب ایک ٹائم پہ 2 نمازیں آ گئی، لیکن اگر دونوں کا وقت وسیع ہے تو دونوں پڑھ لیجیے. 1.5 گھنٹے میں آپ نماز یومیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آیات بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ وہاں کیسا ہے کہ جہاں انسان نے نماز یومیہ دیر سے پڑھنا شروع، اول وقت پہ نہیں پڑھی مثلا آخر وقت میں پڑھ، اور پتا چلا کہ یہی نماز آیات کا بھی وقت، اب اس کے اندر 3 مسئلے آتے ہیں. اگر وقت اتنا وسیع ہے کہ دونوں پڑھ سکتے تو دونوں پڑھیں، اور جس ترتیب سے آپ کا دل چاہے لیکن پہلے نماز یومیہ پڑھنا بہتر، اور اگر وقت اتنا وسیع نہیں دونوں نہیں پڑھ سکتے تو اس کے اندر دیکھیے صورت حالات. اگر آپ نماز آیات شروع اور نماز آیات کے بیچ میں آپ کو پتا چلا کہ نماز یومیہ کوئی قضا ہو رہی، اب یہاں پہ ایک عجیب مسئلہ ہے، کیونکہ یہ سب سے عجیب مسئلہ ہے اسی لیے میں نے بطور مثال دیا، کہا گیا جتنی نماز آیات پڑھ پتا چلا نماز آیات تو قضا نہیں ہوئی لیکن نماز آیات اب شروع کر دی، اللہ اکبر کہہ کے مثلا آپ نے الحمد کا سورہ پڑھ لیا اور ایک دم خیال آیا کہ ابھی میں نے تو نماز مغرب نہیں پڑھی اور آدھی رات ہو رہی، نماز آیات کا وقت تو ہے لیکن نماز آیات اب شروع کر دی گئی، کیا کیا؟ وہی اصول جو قرضے اور مسجد کی نجاست اور سجدہ غائب ہونا اور کپڑا نجس ہونے کا، دونوں کو جمع کرو. کیا مطلب؟ نماز آیات جتنی پڑھی وہیں روک دو، توڑو نہیں، توڑنا حرام ہے، روک دو. اور نماز یومیہ نئی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے پڑھو، اور نماز یومیہ ختم کر کے جہاں سے نماز آیات کو توڑا تھا وہیں سے شروع کرو. ایک نماز آیات کے بیچ میں پوری نماز یومیہ نئی نیت اور سلام کے ساتھ آئے اور پھر نماز آیات وہیں سے شروع ہو. اور اگر الٹا مسئلہ کہ نماز یومیہ آپ نے شروع کی، ایک عدد پڑی کہ ایک دم خیال آ گیا کہ یومیہ کا تو بہت وقت ہے، ابھی 2 گھنٹے آیات قضا ہو رہی، وہاں یہ نہیں چلے گی کہ آپ یومیہ کو روک کے آیات شروع کر دیں اور اس کو ختم کر کے یومیہ کو جہاں روکا تھا وہاں سے شروع کر، نہیں، یومیہ توڑنا پڑے گی نماز آیات چونکہ قضا ہو رہی، اسے پڑھو پھر یومیہ نئے سرے سے شروع. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی اس کو دونوں پہ چلے، نماز آیات بیچ میں روک کے نئی نماز اس کے درمیان شامل کر کے پھر وہیں سے شروع کی جا سکتی، نماز یومیہ بیچ میں روک کے اس کے بیچ میں نئی نماز نہیں آ سکتی، بیچ میں روک کے کپڑا پاک ہو سکتا، بیچ میں روک کے سجدگاہ ڈھونڈی جا سکتی، بیچ میں روک کے مسجد پاک کی جا سکتی، نماز یومیہ بیچ میں روک کے قرضہ دیا جا سکتا، لیکن نماز یومیہ بیچ میں روک کے نئی نماز اس میں نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن نماز آیات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ بعض لوگ ہر جگہ قیاس کر لیتے جب اس میں یہ ہے تو اس میں بھی وہ ہو. اور چوتھی صورت یہ کہ دونوں ہی کا وقت ہے، ابھی آپ نے ایک صورت سنی کہ یومیہ کا وقت زیادہ ہے آیات کا وقت ہے، یومیہ توڑ کے آیات پر، آیات کا وقت زیادہ یومیہ کا وقت تنگ، آیات روک کے یومیہ پڑھ،
دونوں کا وقت آئیں گے تو یومیا پڑھیں گے. یہ تو بیچ میں بات سے بات ایک نکل آئی, واپس آئیے اصل مسئلے پر. تو وہ جو ایک عمومی مسئلہ جو علم کلام کا مسئلہ ہے, فقہ کا مسئلہ نہیں, لیکن بہرحال اس کے حوالے سے فقہ کے کئی مسئلے آپ کے سامنے آ گئے. علم کلام کا مسئلہ, علم کلام یعنی عقائد کی بحث, اس میں یہ بنیادی چیز کہ جب دو چیزیں ٹکرا ہے تو پہلے کوشش کرو دونوں کو لے, اور بہت زیادہ اس کی گنجائش ہے کہ دونوں کو لیا جا سکتا, اور پھر اگر دونوں لینا ممکن نہ ہو تو یہ بحث ہوگی کہ زیادہ اہم کیا, لیکن جہاں تک ممکن ہے دونوں کو لینا. اب جو کچھ آپ نے فقہ میں سنا وہ آئیے سیرت معصومین میں بھی دیکھ لیجیے. سیرت معصومین میں بھی کئی مرحلے ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر صورتحال پیچیدہ بن جاتی ہے, معصوم اس پہلو کو لینے جاتے ہیں تو دوسرا پہلو نکلتا ہاتھ سے نکل جاتا, دوسرے پہلو کو اختیار کرتے تو پہلا پہلو ہاتھ سے نکل جاتا, لیکن وہاں معصومین نے کیا صورتحال اختیار, کیا پہلو اختیار, وہی جو ابھی آپ نے سنا کہ پہلے کوشش کہ اگر کسی طریقے سے دونوں چیزیں ممکن, جس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں فجر کے فضیے کی, باقی فجر کا مثلا مخالفین نے کس نیت سے بھی باقی فجر پہ قبضہ کیا ہوا ایک الگ مسئلہ, اہل بیت کیا تھا فجر کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی, اتنی اہمیت دی کہ آپ دیکھیں گے کہ شہزادی باقاعدہ گھر سے نکل دربار میں جا کے ایسا خطبہ کہ جس کے بارے میں شہزادی کو بھی معلوم کہ کیا جواب ملے گا. دیکھیے اور مثلاً ایک عجیب بات, اس وقت اسلام پر اور جو ظلم ہو رہے ان کے بارے میں شہزادی کا اتنا سخت احتجاج سامنے نہیں آتا. قرآن کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا, سنت رسول یا شریعت کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا, شہزادی کا کب ترین احتجاج سامنے آیا باغِ فدق کے بارے میں. اب باغِ فدق ایک مالی مسئلہ, بدگمان لوگوں کے پاس یہ بدگمانی کرنے کا ایک بہانہ بن گیا, اور دشمنان اہل بیت کے سے جنوں ہر قسم کی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ اہل بیت کے اعتراض کیے, انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ جن کے زہد و تقوی اور کردار اسی تعریف کرتے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ چھوٹی سی جائیداد کے خاطر وہ اپنی عورتوں تک کو گھر سے باہر لے آتے ہیں. معاذ اللہ, اصل جو جملے اسے تو میں نقل بھی نہیں کر رہا ہوں, چاہے نقل کفر کفر نہ باشے, مگر شہزادی کی ذات جہاں آتی انتہائی بےحدہ انداز اور بدتمیزی اور بدتہذیبی کے ساتھ اس مسئلے کو بیچ میں داخل کرتے ہو, اور یہ بھی کسی دشمن اہل بیت کا جملہ کہ بقول آپ لوگوں کے قرآن پہ یہ ظلم ہو رہا تھا اس وقت شہزادی گھر سے باہر نہیں نکلی, اور بقول آپ لوگوں کے رسول کی سنت اور طریقے کو بدلا جا رہا اس کا کوئی خیال نہیں ہوا. ہاں اپنی ملکیت کی ایک چیز چھن گئی تو وہ فاطمہ جن کے پردے کا آپ اتنا ذکر کرتے ہیں وہ گھر سے باہر بھی نکل. لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کتنی گنجائش کہ اسے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اور انتہائی بےحدہ انداز میں بھی کہا جا سکتا اور کہا گیا, اور تحریری صورت میں کہا گیا. تقریر تو پھر بھی ایسی چیز ہے کہ جوش میں آدمی بہت کچھ کہہ جاتا. تو مسئلہ یہاں پہ کیا, ویسے بھی جب ہم سرسری نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں بھی تعجب ہوتا کہ باغ فدق جتنا بڑا بھی باغ ہو تب بھی اور جتنا چھوٹا باغ ہو تب بھی اہل بیت اس دنیا سے جو قطع تعلق اس کے حوالے سے واقعی بڑا عجیب لگتا, اور پھر اس کے اندر وہ آگے والی چیز اور پریشانی پیدا کر دیتی کہ اگر اتنا ہی ہے یہ مسئلہ تو جب آسان موقع تھا باغ فدق پہ قبضہ کرنے تو قبضہ کیوں نہ کیے. مولا کے زمانے میں ایک ایسا دور آیا کہ ساری خلافت اور حکومت علی کے ہاتھ میں, اور وہ جو چاہے اس وقت ہو سکتا. اگر شام کا صوبہ باغی بنا بھی تو باغ فدق شام میں نہیں پایا جاتا, باغ فدق مدینے کے قریب تھے, مدینہ تو مکمل طور پہ میرے مولا کے ہاتھ میں, اس وقت قبضہ کیوں نہیں کیے. ایک طرح باغ فدق کے مسئلے اہل بیت کی نگاہ میں اتنی اس کی اہمیت کہ اس کے خاطر شہزادی جیسی پردہ نشین خاتون نہ صرف یہ کہ گھر سے باہر نکلی بلکہ دربار میں ان لوگوں کے سامنے گئی جن کے بارے میں معلوم بھی ہے کہ ان کا جواب کتنا مذائقہ خیز ہوگا, کتنا مذاق اڑانے والا ان کا طریقہ ہوگا. تو اب اس کی مصلحتیں تو بہت ساری, میں پھر بتاؤں اس کے بعد بھی تاریخ کم سے کم تین مواقع پہ یہ ہم کو نظر آتا کہ اہل بیت کو باغ فدق ہاتھ میں لینے کا موقع ملا, اور تینوں مرتبہ مختلف انداز سے اس کو ٹھکرا دیا گیا. ایک مرتبہ براہ راست جب مولا کا زمانہ تھا, ایک مرتبہ جب عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے سے پہلے کے حکمرانوں کے مظالم کو کا ازالہ کرنا چاہا, اور تیسرا خود جب ہارون مامون کا دور آیا, اور اس وقت مامون کے دور میں آٹھویں امام کو یا ہارون کے دور میں ساتویں امام کو پیشکش کی گئی تھی باغ فدق واپس کرنے.
اچھا اس وقت کا جواب ایمان کا بہت اچھی تھا. اب وہ جواب جو ہے میرے اس نقطے کو واضح کرے جسے سامنے لے کے میں بات بڑھا رہا تھا, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی بات آج رہ جائے گی. خیر یہ تھوڑی سی بات رہ جائے گی, یہ وہی بات جو میں دہرانے جا رہا تھا ڈیڑھ سال بعد, وہی بات رہ جائے گی تکرار والی, باقی جو نئی باتیں تھیں وہ آ جائیں گی. جس وقت ہارون کے زمانے جو زیادہ مشہور روایت ساتویں امام کو پیشکش کی گئی باغ پدک کہ ہم آپ کو باغ پدک واپس کرنا چاہتے ہیں, تو امام نے کہا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ باغ پدک ہے کتنا ہو, کیا معلوم مشہور بات تھا باغ پدک. امام نے اس باغ پدک کی حدود بتائی اور جو حدود بتائی وہ ایسی کہ ہارون یہ مامون جس کا بھی یہ واقعہ وہ ٹھنڈا پکے رہے. کیوں؟ امام نے باغ پدک کی وہ حدود بتائی جو باغ پدک کی نہیں. باغ پدک ایک بار کچھ علماء نے کہا یہ بہت بڑا باغ, یعنی تقریباً 80 یا 90 میل تک پھیلا ہوا, مدینے سے شروع ہوتا ہے خیبر میں ختم ہوتا ہے, بس 100 میل کا باغ بہت بڑا صحیح لیکن اتنا ہی, اور جیسا اکثر تاریخوں میں کہ اتنا بڑا نہیں تھا, یہ خیبر کے قریب ایک باغ. امام نے جو اس کی حدود بتائی تو اس وقت ہارون یا مامون کے پاس اسلامی دنیا کی جتنی بڑی جتنا بڑا رقبہ تھا امام نے وہ پوری سرحدیں بتا دی. یعنی ایک طرف اس کو ہندوستان سے شروع کیا اور دوسری طرف اس کو اسپین میں جا کے ختم کیا, ہندوستان سے لے کے اسپین اور پھر شمال کے اندر جو روس کا علاقہ ہے وہاں سے شروع کر جنوب کے اندر افریقہ کے ان علاقوں سے جہاں مسلمان پہنچے. وہ پوچھ رہا ہے باغ بدر کتنا بڑا, پوچھ بھی نہیں رہا, اس کو معلوم دینے کی بات کر رہا, اور امام فرماتے تجھے پتا بھی ہے باغ بدر کیا ہے, اور جب اس نے کہا مجھے پتا تو امام نے سرحدیں بتایا, اس دریا سے لے کے اس دریا تک اور اس دریا سے لے کے اس دریا تک مشرق و مغرب و شمال و جنوب, اور وہ سرحدیں جس پہ اس کا پورا ملک آ گیا. جب اس نے یہ سنا تو ایک مرتبہ خاموشی اٹھی آ گئی. اچھا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ باغ بدر اتنا بڑا کب سے ہو گیا, اور وہ سرحدیں آپ بتا رہے ہیں کہ رسول کے زمانے میں یہ جب یہ قضیہ اٹھا اس وقت تک تو یہ علاقہ اسلامی دنیا کا جز بھی نہیں تھا. اگر اس وقت کی اسلامی دنیا کی مان لی جائے تو یہ تو اس سے 3 گنا کیا تھا, لیکن اسے بھی پتا تھا کہ اصل باغ پدک کیا, اور وہی جو میرا مسئلہ اہل بیت کیا تھا, بعض رسول دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہو, اور حالات ایسے ہو کہ میں نے اکثر مجلسوں میں یہ پڑھا کہ یہ وہ مندر جہاں دشمنان اہل بیت کی یہ خواہش اور کوشش کہ کسی طرح سے علی تلوار نکال دیں, ان کی پوری کوشش یہ, وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم علی کا حق بھی لیں اور علی چپ بھی لیں, وہ خالی علی کا حق نہیں لینا چاہتے, وہ چاہتے تھے کہ علی کسی طرح سے تلوار نکالے. چنانچہ آپ تاریخ میں ایسے واقعات دیکھیں کہ جب ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے عجیب طریقہ اختیار کیا, کبھی اس انداز کے مظالم کیے جس کی وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں. آج بھی کل حکومت کسی طاقتور دشمن پہ ہاتھ ڈالتی تو حتی انسان یہ کوشش کرتی ہے کہ یہ واقعہ جتنا چھپا کے کیا جائے اتنا بہتر, یا کسی طاقتور دشمن سے کہ جس سے یا جس کے ماننے والوں ریزسٹنس کی امید ہوتی, رات کی تاریخی ہوتی ہے, ایک دم گرفتار کیا جاتا ہے, نامعلوم مقام پہلے تردید کی جاتی ہے, پہلے انکار کیا جاتا ہے, کوشش یہی کی جاتی کہ جو ہم کو دشمن ختم کرنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور لوگ مشتعل بھی نہ ہو جائے. چنانچہ کبھی ان کی توجہ ہاتھ ہٹائی جاتی ہے, کبھی دوسرے مسئلے کھڑے کیے جاتے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس واقعے میں آپ کو عجیب بات نظر آئی کہ بظاہر جو چیز آسانی سے ہو سکتی اسے بھی مشکل سے کیا جا رہا, علی سے بیعت لینا, مگر اس کے جس انداز سے لکڑیاں لا کے رکھی گئی دروازے, دروازہ توڑنا ایک آسان کام, پرانے زمانے کے مکانات جن کو پتا دیوار پھانک کے جانا بھی ایک آسان کام, اس زمانے میں مدینے کے اندر دیواریں اتنی چھوٹی, اور جن لوگوں نے لکڑیاں لا کے رکھی وہ دیوار بھی پھان چکے ہیں بازار واقعات کے اندر, مگر پھر سب کے برعکس وہ عمل کیا گیا جس کے بغیر بھی کام ہو سکتا. اردو میں ایک محاورہ بات نامکمل رہتی کہ جب سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا تو انگلیاں ٹیڑھا کرنا پڑتی, لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ جو کام ہو سکتا تھا سیدھے طریقے سے اسے بھی سیدھے طریقے سے نہیں کیا جا رہا. کیوں آپ دیکھیے آگ اور لکڑی اس میں بھی کوئی حکمت, اور وہ حکمت صرف یہی کہ آگ ایک ایسی چیز جو لوگوں کو گھروں سے نکال کے جمع کرنے والی, جہاں کہیں دھواں اٹھتا نظر آئے, شعلے نظر آئے, کہ وہ چیزیں جو پبلک کو کھینچنے والی, کراؤ کھلی گئی تھی. دوسرے بھی طریقے کسی گھر کا دروازہ توڑنے, دوسرے بھی طریقے کسی گھر میں داخل ہونے, اور ایسے وقت بھی, لیکن نہیں, جان بوجھ کر دن کا وقت اور آنکھ کے ذریعے کہ نہ نکلنے والا بھی ایک دم گھر سے نکل کے آ کے اتنا دھواں اٹھ رہا ہے, ماجرا کیا, بس اسی پہ مجھے بات مکمل کر دینا, اس لیے کہ ایک گھنٹہ پورا ہو گیا, بات نامکمل ہے, درد کا وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ, کیونکہ باتیں ابھی رہ گئی. بال بال دیگر اس موضوع کو میں آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے علم کلام کے حوالے سے بات ہوگی, علم فقہ کے حوالے سے بات ہوگی, اب علم تاریخ کے حوالے سے بات کر پھر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دینا ہے. اور انشاءاللہ آج بھی مسائل پھر بیان ہوئے لیکن دوسرے انداز, آئندہ درس سے یہ کس باقاعدگی سے آ جائے گی, بس یہیں پہ یہ جملہ ذہن میں رکھ کے یہاں سے تشریف لے جائیے کہ جو کام سیدھے سیدھے کریں گے, بغیر لوگوں کو مستحق, بغیر پبلک میں اطلاع پہنچایا دیا جا سکتا, اس کے لیے طریقہ کار ایسا اختیار